الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورد أنه ناطق بفمه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمار اليتامى عصمة للأرامل مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے اندر سورۃ النساء مدنی سورۃ کی ابتدائی آیات کی تشریح اور اس سے متعلق چند ضروری علمی اور اخلاقی ابحاث کو سماعت کیا جا رہا تھا۔ اس طرح کے بارہا عرض کیا گیا کہ سورۃ النساء قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کے زمانے میں سب سے آخری صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جب اسلامی ریاست مکمل طور پر قائم ہو چکی ہے اور تقریباً 10 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت اور نفاذ شریعت کا مکمل نفاذ ہو چکا ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے بیان کردہ اعتقادی اخلاقی احکامی معاشرتی اور سماجی جو تقاضے ہیں وہ تمام شکوں کے ساتھ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی نگہبانی کے اندر اس کا نفاذ ہو چکا ہے۔ اب سورۃ المائدہ، سورۃ توبہ اور سورۃ النساء، یوں تو سورۃ البقرہ کے اندر زندگی کے تمام تر شعبہ جات کے اندر اہل ایمان کو کن اصول کی پاسداری کرنی ہے اس کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی سب سے طویل اور لمبی سورت اور اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک مضبوط سورت سورۃ التوبہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اب مزید شکیں، مزید وضاحتیں دیگر اقوام کے ساتھ، دیگر مذاہب کے ساتھ تعلقات اور معاملات، سفارت کے معاملات، جہاد و مغازی کے معاملات، مال غنیمت و انفال کے معاملات، مال فی کے معاملات، اور ایک ریاست کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ریاست کے امیر کو فیصلہ کرنے میں جن امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے سامنے درپیش مسائل جو لوگوں کے ہیں، اس کی جو صورت ہوتی ہے وہ تمام صورتیں سورہ المائدہ کے اندر اور سورۃ النساء میں اور سورۃ التوبہ میں جہاد و مغازی کے حوالے سے اور لوگوں کی طلب و ضرورت کے حوالے سے تفصیل سے ذکر کی گئی۔ سورۃ النساء کے اندر خاص موضوع ان تمام ضروریات کے حوالے سے لیا گیا ہے اور وہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق اور گھریلو زندگی کے حوالے سے، فیملی لائف کے حوالے سے اس چیز پر خصوصی طور پر توجہ دی گئی کہ جس میں یتیموں کے حقوق ہیں، نابالغ بچوں کے حقوق ہیں، وہ بچے جن کے والدین، جن کے والد جہاد کے اندر شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے، ان یتیم بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، باندیوں کے حقوق ہیں، نکاح کے طریقے اور ضابطے کو بیان کیا گیا، اور پھر ایک فوت شدہ شخص نے اپنے پیچھے جو اپنی اولاد اور اپنے عیز و اقارب کو چھوڑا اور ساتھ میں مال کو چھوڑا تو وہ مال تو باقی رہنے والا ہے، اس کی تقسیم کیسی ہوگی وراثت کے حقوق پر۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ یہ تمام اہم ترین مضامین جو ہماری سماج اور ہماری ضروریات اور ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات بلکہ تمام آیات جو اس کی تقریباً 176 کے قریب آیات ہیں اور 24 رکوع پر مشتمل ہیں، اس میں عقائد کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس وقت کے نصارہ کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ اہل ایمان کا معاملہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدم الوہیت پر بین دلیلیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت و توحید، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی تعظیم اور عظمت کے حوالے سے، حضرت صحابہ اکرام کے اخلاص کے حوالے سے، تمام تر مضامین جو عقیدے سے متعلق ہوں یا سماج سے متعلق ہوں یا ازواجی زندگی سے متعلق ہوں یا آئینی زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، وہ تمام حقوق سورۃ النساء کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ ابتدا کو پہلی آیت کے اندر بڑے خوبصورت مضامین اور بڑے اہم ترین موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کی گئی کہ جس میں انسانوں میں فساد اور اختلاف ختم کرنے کے لیے، ان میں اخوت و اتحاد کے جذبے کو ابھارنے کے لیے سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے سورۃ النساء کی، وہ اسی حوالے سے کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو اور فساد برپا نہ کرو، کیونکہ تم سب کو اللہ رب العالمین نے ایک آدم سے پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ اجنبیت انسانوں میں ختم کرنے کی بات کی گئی، یعنی تم اگر ایک دوسرے کی رعایت سے رشتے دار یا قریبی مراسم اور عزیز ہونے کی وجہ سے کرتے ہو تو پھر اس کا ایک وسیع مفہوم جو ہے وہ اس حوالے سے کہ تم تمام حضرت آدم کی اولاد، اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فرمایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے سارے انسانوں کو جو ہے کہ وہ ایک نفس واحد حضرت آدم سے پیدا کی، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے حضرت سیدہ حوا کو پیدا کیا۔ سیدہ حوا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے اور ہماری ماں ہے، تمام انسانوں کی ماں ہے۔ یہ کیسے پیدا کی گئی اس کا ذکر تو قرآن کریم میں نہیں، لیکن بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی انسیت کے لیے اور سکون کے لیے اور ان کی قلبی توانیت کے لیے اور ان کی تنہائی کو ختم کر کے ان کے دل کو توانیت دینے کے لیے ان کے بائیں جانب کی پھسلی کے جو ٹیڑھا حصہ ہے اس کے اوپری حصے سے گویا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس چیز کو بنیاد بنا کر حضرت سیدہ حوا کو پیدا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس کے پیچھے نہ کوئی مادہ تولید تھا، نہ اس کے پیچھے کوئی نسل تھی، نہ اس کے پیچھے کوئی سبب تھا۔ سب سے پہلا سبب جو تھا وہ کلمہ کن تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہمارے وجود بنایا گیا۔ سب سے پہلے انسان سے انسان کو جو پیدا کیا گیا وہ حضرت سیدہ حوا ہے جن کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا۔ آگے فرمایا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، پھر ہم اسی آدم اور اسی حوا علیہ السلام سے انسانوں کو پھیلا دیا، کثیر مردوں کو پھیلا دیا اور کثیر عورتوں کو پھیلا دیا۔ اس تاریخ کو بیان کرنے کے بعد اب فوراً جب افراد تیار ہو گئے ہیں اور تمام کو یہ خیال آ گیا ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سیدہ حوا کی اولاد ہیں اور آپس میں مثل وسیع تر مفہوم کے حوالے سے اصل مفہوم میں بھائی اور بہن ہیں یا رشتے دار اور عیز و اقاری میں کسی بھی رشتے کے حوالے سے، تو اب اس کو جمانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو منضبط کرنے کے لیے، اس کو مربوط کرنے کے لیے اور رشتے کے ان تعلقوں کو بالکل جوڑنے کے لیے اب اس کو کے حقوق بیان ہے۔ ایک تو یہ تاریخ بیان کر دی گئی رشتوں کی اہمیت سے کہ تم آپس میں لڑو نہیں جھگڑو نہیں، تم تمام حضرت آدم کی اولاد سے ہو، اور پھر اب بتا دیا گیا کہ حضرت آدم کی اولاد ہونے کے حوالے سے جو بھی رشتہ، جو قریبی رشتے کے حوالے سے، یوں تو شریعت مطہرہ کے اندر، اسلامی شرع کے اندر رشتے دار ان کو کہتے ہیں کہ جو ماں اور باپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو ماں اور باپ کے قریبی لوگ ہیں وہ اس بچے کے لیے رشتہ کہلاتے ہیں جو اس کے رشتے دار، اسی طرح اس ماں باپ کے لیے ان کے جو ماں باپ کے، پھر ان کے جو ماں باپ کے، پھر جو ان کے ماں باپ کے، تو اس میں ان کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتے دار، عیز و اقارب، دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، چاچا اور اسی طرح ماموں، یہ جو قریب کے رشتے دار ہیں، پھر وہ رشتے میں منسلک ہو کر ممانیاں، اور پھر رشتے میں ان کے ساتھ جڑ کر چچیاں، یہ جو تمام رشتے کا کنبا جوڑتا ہے، تو یہ اس بچے کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر رشتے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ رشتے کی ایک مختصر سی، ایک چھوٹا مفہوم ہے، ایک فیملی کے حوالے سے، ایک نچلے درجے کی فیملی کے حوالے سے، لیکن اس کو وسیع تر انسانیت کی محبت کے حوالے سے اور زیرو اور انسان کے درد کے حوالے سے اوپر سے تاریخ بیان کی گئی کہ تمام تم جو ہو وہ حضرت آدم کے اولاد ہو۔ اب رشتے اور کنبے تیار ہو گئے ہیں تو کہیں یہ انتشار کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ انسان مدنی تباہ، اس کی ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یہ اپنے دل کے راز کسی سے شیئر کرتا ہے،
یہ اپنے معاملات کے اندر دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، یہ اپنے معاملات کے اندر دوسرے کے سپورٹ کو چاہتا ہے، تعاون کو چاہتا ہے، امداد کو چاہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اس کے لیے ایک بندے کے لیے جو اس پر مثال ہو جائیں، اس کا خیال رکھیں اور اس کو مکمل فائدہ پہنچائے، تو یہ قریبی جو لوگ ہوتے ہیں یہ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ رشتہ دار کا معنی ہی جو اس کا نفسیاتی معنی ہے، جو اس کا لاجیکل معنی ہے، وہ یہ کہ معاونت کرنے والے، قریب سے اس کا تعلق دینے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کو نقصان سے، اس کو خطرے سے، اور اس کو اذیت سے روکنے والے۔ تو یہ جو قریبی رشتہ ہے اس کے ذریعے بھی انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ اگر وہ رشتہ داروں سے کٹ جائے تو بھیڑیا ہو جاتا ہے، کئیوں کے حقوق کو کاٹ لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں اس کو انسان کو مدینہ تباہ بنایا ہے کہ اس پر کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو یہ پوری کرے گا، اور اس کی ضرورت کچھ لوگوں پر ہے جو وہ اس کے ساتھ پوری کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ معاشرہ جیسے تسبیح کے دانے کے ساتھ ایک دھاگے کے ڈور کے اندر ہر دانہ گویا کہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایک دیوار کے ساتھ ہر اینٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور ہر اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے معاون ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے، اور ایک اینٹ کا گر جانا دوسرے اینٹ کو کچا اور اس عمارت کو گویا کہ زمین بوس کرنے سے مترادف ہے۔ تو بالکل اس طرح اللہ رب العالمین نے سماج کے حوالے سے رشتہ داروں کے رشتے کو رکھا ہے، جس کو ہم روز مرہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے ہم اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، اپنے چچے داد سے ملتے ہیں، اپنے برادری والوں سے ملتے ہیں، اپنے والدین سے اپنی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کی زندگی پرسکون انداز میں گزرتی ہے، اور یہ طریقہ اللہ نے بنایا ہے۔ جو اس کو پتا کرتا ہے، جو اس کو چھوڑتا ہے، جو ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو فسادی قرار دیا، وہ فسادی ہے، وہ زمین میں فساد پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا کو وہ لوگ جو سخت نام پسند ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو رشتے اور رحم کو اور تعلق کو پتا کرتا ہے۔ ہاں، جب تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نہ آ جائے پتا کرنے کا، تو اس وقت تک رشتے داروں کے ساتھ معاملات کو پتا نہیں کر سکتے، کیونکہ جوڑنا بھی اللہ کے لیے ہوگا اور چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے شاہ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، رشتہ داروں سے پتہ تعلق سے ڈرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں وہی لوگ زیادہ مقبول رہے ہیں کہ جو سماج کے اندر اپنی برادری، اپنے ہم زبان، اپنے رشتہ دار، اپنے عز و اقارب کے قریب ہوتے ہیں۔ زکات کے مصارف کے اندر بھی، اخلاق کے مصارف کے اندر بھی، دل کی نرمی کے اندر بھی، جو جو نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں اس پر دوسرے کا حق ہوتا ہے، تو اس حق میں سب سے پہلے چیز اس کے لیے رکھی گئی ہے وہ اس کے رشتہ داروں کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہاں تک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ وہ صدقہ جو اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو۔ اگر تم یہ کوشش کرو کہ ایسا صدقہ ہو، یہ روایت المعنی میں بتا رہا ہوں، کہ ایسا صدقہ ہو کہ جو رب کی بارگاہ میں فی الفور قبول ہو اور تم پر فضل کی بارش کر دی جائے، تو فرمایا اپنے اس عزیز کو دو جو تمہارے خلاف باتیں کرتا ہو اور تمہارے خلاف دل میں بغض رکھتا ہو، لیکن ہو تمہارا عزیز۔ تو فرمایا رحم کاشح، یعنی ایسا تمہارا رشتہ دار جو دل میں تمہارے لیے بغض رکھتا ہو لیکن مجبور ہو، تو تم اس بات کو گوارا نہ کرو، اللہ کے حق کو گوارا کر کے اگر تم اس کے ساتھ امداد کرو گے تو یہ وہ صدقہ ہے جو تم فور اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اتنا قریب لا کر رشتے کے حق کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ آگے چل کر اب یتیموں کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جس کو چند الفاظ میں ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ یتیم کا معنی ہمارے علماء نے یہ ذکر کیا اکیلا رہ جانے والا، تنہا رہ جانے والا۔ اسی طرح جواہرات کے اندر یا نبادرات کے اندر جو سب سے نکھرا ہوا قیمتی پتھر ہوتا ہے اس کو در یتیم۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو یکتا ہو، تمام میں منفرد ہو، تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ امام راضی مصطفیٰ رحمہ اللہ نے المفردات میں لکھا کہ اگر جس طرح کے پہاڑ ہے، پہاڑوں میں اگر ایک پہاڑ سب سے خوبصورت ہے اور سارے پہاڑوں کے اندر وہ یکتا نظر آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جبل یتیم، یعنی سب سے منفرد پہاڑ۔ تو اس سے آپ معنی کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یتیم کا معنی کیا ہے۔ یتیم کا معنی یکتا ہے، اکیلا رہ جانے والا، اکیلا ہونا، منفرد ہونا، جس کی مثال جبل یتیم، یعنی ایسا پہاڑ جو تمام پہاڑوں کے اندر سب سے منفرد نظر آتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کے ٹو کا پہاڑ جبل یتیم، یعنی سب سے یکتا پہاڑ، ہمالیہ جو ہے، ایورسٹ جو ہے، وہ سب سے یکتا ہے ساری پہاڑوں کے اندر، اس کو جبل یتیم، یعنی تنہا جو اس کے مقابلے پر نہ ہو۔ تو اسی طرح رشتہ داروں کے اندر اور خاندانوں کے اندر اور انسانوں کے اندر وہ بچہ جو نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے، شریعت مطہرہ نے ماں کے انتقال کے بچے کو یتیم نہیں کہا، شریعت مطہرہ نے باپ کے انتقال کے بچے کو یتیم کہا ہے, اور یتیم کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یتیم جب تک بچہ رہتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے, جب وہ بالغ ہو جائے تو یتیم ہونے والا نسب ختم ہو جاتا ہے. یہ کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ روتے ہوئے آتے ہیں, رشتہ اللہ رحم فرمائے ہر ایک رشتہ عزیز ہوتا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی داڑھی سفید ہے اور کہتے ہیں میں یتیم ہو گیا, تو یتیم اس کو نہیں کہتے. یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جب نابالغ بچہ ہو, جو بالغ نہ ہوا ہو, اس پر شریعت مطہرہ کے احکام نافذ نہ ہوئے ہیں. اور اس کی مثال شریعت مطہرہ نے یہ دی ہے کہ بچیوں کے لیے, یعنی لڑکیوں کی بلوغیت کی عمر شریعت مطہرہ نے 9 سال رکھی ہے. 9 سال کی بچی اگر بالغ ہونے کا دعویٰ کرے ایام کے آنے پر, اس کے دعوے کو قبول کیا جائے. اسی طرح 12 سال کا بچہ جو ہے کم سے کم وہ بلوغیت کی عمر پر پہنچتا ہے, اور اگر دونوں اس عمر پر نہ ہو تو 15 سال کی عمر پر تو دونوں کو بالغ کرا دیا جاتا ہے. شریعت مطہرہ کے دونوں کو گویا کہ بالغ کرا دیا جاتا ہے. شعور کی زندگی کو یتیم کے لیے 25 سال کی عمر ذکر کی گئی. یہ آگے انشاءاللہ اس کے مسائل آئیں گے, میں ذکر کرتا ہوں. تو ایسا بچہ جو نابالغ ہو, کہ جو بلوغیت کی سن پر نہ پہنچا ہو, یعنی اس کو احتلام نہ ہوا ہو, شریعت مطہرہ کو صرف سننے کے والے اور اس پر غسل واجب نہ ہوا, اس عمر پر اگر وہ نہیں پہنچا اور اس سے پہلے اگر اس کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور شریعت مطہرہ میں ایسے بچے کے ساتھ شفقت کرنے والے اللہ رب العالمین کے مقربین میں شمار ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کے پاس آئے, کیونکہ اہل مکہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے غیر ہی ذرا علاقے میں رہنے والے, سنگلاب آبادی میں رہنے والے, اور ظاہر سی بات ہے ہم اہل سنت, ہمارے نزدیک صحابہ معصوم نہیں ہے, محفوظ ہیں. وہ تربیت حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے حاصل کرتے ہیں. میری مراد یہاں سے خلفاء راشدین نہیں, وہ تو اللہ رب العالمین نے ان کی طبیعتوں کو پہلے سے بیدار رکھا ہے. ایسے صحابی کو خلفاء راشدین میں سے نہیں, وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ میں بچوں پر رحم کرنا چاہتا ہوں, میں لوگوں پر رحم اور ترس کھانا چاہتا ہوں, کیونکہ نرمی خدا کو پسند ہے اور رفق جو ہے وہ خدا کو پسند ہے, تو میں نرمی کرنا چاہتا ہوں اور نرم بننا چاہتا ہوں تاکہ میں بندوں پر نرمی کروں تو اللہ رب العالمین مجھ پر نرمی کرے. لیکن یا رسول اللہ, میرے بس میں اپنی اداؤں کے ذریعے, اپنی باڈی لینگویج سے تو میں نرمی کا اظہار کر دیتا ہوں, لیکن میرا دل نرم نہیں ہوتا, دل میں سختی رہتی ہے, دل میں بغض رہتا ہے اور دل میں دوری رہتی ہے, کیونکہ دل تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے روحانی عمل فرمایا تمہارے علاقے میں تمہارے پڑوس کو یتیم بچہ ہے, کہاں؟ فرمایا اس کی سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیا. فرمایا یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے اللہ رب العالمین تمہارے دل کو بھی نرم کر دے گا. تو گویا کہ یہ بچہ اپنے حوالے سے اور جو اس کے ساتھ رشتے جڑے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ جو اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کس قدر روحانی تربیت اور اپنی بارگاہ میں ان کے اعمال کی قبولیت کا کس قدر ثمر رکھا ہے. تو پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا, ظاہر سی بات ہے, جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, بندہ بندے کا دشمن تھا, بندہ بندے کو مارتا تھا. جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ تھا اور بچے نزدیک یتیم کی کیا حیثیت ہوتی اور یتیم کی اس کی کیا آفات ہوتی, تو یہ تو سشکتی بھی اور گمراہی کے گڑے میں گری ہوئی انسانیت کو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے سہارا دیا. اور اسی لیے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا ہے اہل ایمان پر کہ اپنے محبوب کو ان میں پیدا فرمایا, کہ یہ انسان تو احسن تقریب تھے لیکن شرک اور بدعات اور خرافات اور الحاد و بدینی اور رسم اور قطع رحم کی بنا پر یہ تو جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں. انہیں لا کر انسانیت کے سانچے میں جوڑنے والا اور ان کی بری تاریخ کو مٹا کر اصلی روش پر لانے والے ہمارے محبوب ہیں, ان کے ذریعے ہم نے ان پر احسان کیا. فرما من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا فضل کیا ہے کہ اپنے محبوب کے ذریعے انہیں ایمان دلوایا ہے اور ان کو اخلاق اس ذریعے پر فائز کیا ہے کہ جبریل امین ان کو جھک کر سلام پیش کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ حضور علیہ السلام کی تربیت, جس طرح کے صحابہ کا یہ قول ہوا کرتا تھا, باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کی سیرت و تربیت کے حوالے سے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے فرامین پر عمل کرنے سے بندے میں کس قدر انقلاب آ جاتا ہے, کس قدر اس کے اندر گویا کہ حقوق اور معاملات کے حوالے سے اسے سمجھ اور فہم آ جاتی ہے. تو صحابہ باقاعدہ کے مجمع میں کہا کرتے تھے کہ ہم تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے, کیونکہ اونٹ سے مثال دی اپنی, اس زمانے میں اونٹ سب سے بڑی چیز تھی, قیمتی چیز تھی, یا زیادہ نظر آنے والی چیز تھی. اونٹ جب چلتا ہے یا پیشاب کرتا ہے تو اس کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں, یعنی اس انداز میں سمجھیے, مانا اس کی تخلیق یوں کی گئی ہے لیکن انداز آپ نے کیا کہ اس کا ڈھنگ بھی نہیں, جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو اس کا سارا پیشاب اس کے پاؤں میں گرتا ہے. تو اس کو سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں انتہائی جہالت, انتہائی گویا کہ غباوت ہے اور انتہائی پرلے درجے کی گویا کہ حساست ہے.
کہ جناب یہ کتے کو بھی اگر آپ دیکھو تو جناب پیشاب کرتا ہے تو اس کا بدن اس سے بچ جاتا ہے, لیکن اونٹ دیکھو اتنا بڑا جانور ہے لیکن جو پیشاب کرتا ہے تو اس کا پیشاب جو ہے وہ اس کی ایڑیوں پر گرتا ہے. تو یہ کتنی بڑی حساسیت ہے, یہ کتنی بڑی گویا کہ ایک غبا ہے اس کے اوپر کہ اس جانور کے کیا چیز چل رہی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے حوالے سے بات کہتے تھے کہ ہم تو وہ ہے کہ جو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے, لیکن آج زندگی کا چلن اور معاشرے کے لیے ہم معزز ہوئے ہیں تو یہ نسبت مصطفیٰ, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کا کمال ہے. تو لہذا اس حوالے سے بات آگے جو یہاں پر ذکر کی گئی یتیم کے حوالے سے, یتیم کے معاملات کے حوالے سے, تو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ یتیم کا مال اگر اس کی ولی کے پاس جو گارڈین اس کا ہے, جو اس کا سرپرست اس کے پاس اگر ہوتا تو وہ اس کا مال اپنے پاس رکھ لیتا. اور اب یتیم ضروری نہیں کہ اس کا رشتے دار ہو, کوئی بھی یتیم بچہ ہو اس کو اس نے زیر کفالت لے لیا ہے, لیکن اس کا مال اس کے باپ کی طرف سے وراثت میں تھا وہ اس کو اپنے ساتھ شامل کر دیتا, یا تو مال سارا کھا جاتا اور بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس میں سے کچھ بھی نہ دیتا, یا پھر ایسا ہوتا کہ اس کی زمین جو اس کے باپ نے چھوڑی وہ بڑی قیمتی ہے اور خود اس کی زمین جو بڑی گھٹیا ہے, تو اس نے تھوڑا سا ذرا دینی, کیونکہ ہمارے اندر بھی تھوڑا ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے امین بنتے دیندار بنتے ہیں, لیکن شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو پھر ہم دینداری کا ٹچ دینے کے لیے خیانت کو شیطان ہمیں الجھاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں تو یہ چیز جو امانت دار تم ہو. تو اسی طرح آپ دیکھیے یعنی 100 بہانے شیطان دل میں لاتا ہے اور اس میں مثال کے طور پر 2 پارٹنر کام کر رہے ہیں اور دونوں نے یہ بات طے کر لی کہ 50-50 ہمارا نفع ہے, لیکن ایک کے پاس مال موجود ہے جب اس کے پاس آ جائے دونوں امین ہیں تو شیطان اس کو وسوسے میں ڈالے گا کہ کسی طریقے سے دھوکہ دے دے, کوئی بہانہ کر دے کہ میں نے فلاں کام زیادہ کر دیا تھا, میں نے فلاں کام زیادہ کر دیا تھا, تو لہٰذا اب میں 60% کا ہو گیا, 240% کا ہو گیا. تو یہ دل کو بہلانے کے لیے شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے اور بندے کو اس کی اخلاق اور امانت سے گراتا ہے, اور جب بندہ یہاں سے گرتا ہے تو اگلے دن وہ اس سے بڑی خیانت کرتا ہے, اس کے بعد اس سے بڑی خیانت کرتا ہے, اس سے بعد اس سے بڑی خیانت کرتا ہے, اور اگر پہلے ہی درجے کے اندر وہ مطمئن ہو کر شیطان کے وسوسے کو بھگایا نہیں لکھا پڑھا رہا تو کیا ہوا, بات تو زبانی نہیں تھی, 50-50 ہے, بالکل 50-50 ہے, تو اس میں بیوہ کو تقسیم کرے تو اس سے اس کی روحانیت میں جلانے کی ہے, اور روز وہ جو اس کا زمین اس کو بستر پر مار رہا ہو کہ تو نے تو بڑی خیانت کی ہے, تو نے تو جھوٹ بولا ہے, تو نے تو یہ کر کیا, اب اگر اپنے بچے کو بھی دیکھے تو اس کا دل خراب ہو رہا ہو, بیوی کو بھی دیکھے تو دل پریشان ہو, دوستوں سے بھی ملے تو دل پریشان ہو, کیونکہ انسان کو اللہ نے بیان بنایا ایسا ہے کہ جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور امانت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو پورے سکون ملتا ہے. اب یہاں پر آخری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی تردید بیان فرمائی, اور اب اس کا صرف ترجمہ سماعت فرما لیجیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں ہم یتیم کے حقوق کے حوالے سے چند ضروری بات آپ کی خدمت میں کریں گے. فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے وآتوا الیتاما اموالہم, اور یتیموں کے جو اموال ہیں وہ ان کو دے دے دو, ولا تتبدل الخبیث بالطیب, ایسا نہ ہو کہ تم خسیس اور قیمتی چیز, ایسا نہ ہو کہ تم تبدیل کر دو خوب مال اور گندے مال کا, یعنی مال تھا اس کی زمین بڑی اعلیٰ تھی تمہاری زمین بڑی گھٹیا تھی, جب وہ بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد ہم نے کہا کہ تمہاری زمین گرا اتنے مربع تو تم یہ زمین لے لو, جب یہ زمین اس کی نہیں تھی, اس کا مال اعلیٰ تھا, اس کا مال طیب تھا, اس کا مال خوب تھا, لیکن خیانت یہ کی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے خراب مال کو ان اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو, ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ, انہ کان خوبا کبیرا, بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے نزدیک جو ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب یتیم بچہ بالغ ہو جائے تو وہ سوال کرے یا نہ کرے تو جو اس کا وارث و والی ہے وہ گواہوں کو بٹھا کر گواہ بنائے تاکہ بعد میں گویا کہ معاملہ نہ ہو, اور اس کے سامنے کہہ دے کہ جناب اس یتیم کی یہ امانت اس کے باپ کے ذریعے میرے پاس تھی اور یہ میں اس کے حوالے کر رہا ہوں, لیکن کوئی کہے جناب یہ تو بچہ ہے مانا کہ بالغ ہو گیا لیکن یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا اپنا سمجھ ہے, تو پھر شریعت مطہرہ نے کہا کہ 25 سال تک, جب تک یعنی 25 سال کی عمر تک اس کو مکمل شعور حاصل نہ ہو جائے اور وہ اپنے معاملات کو مکمل طور پر بہتری سے سمجھ نہ لے تو اس کے ساتھ دوبارہ سے اس کی خدمت کرے, لیکن یتیم کا مالک وہ یتیمی ہو گیا ہے, اب وہ مطالبہ کرے یا نہ کرے, یعنی کہ تم نے مجھ سے مانگا نہیں
یہ مال اسی کا تھا, وہ جب چاہے اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے, لیکن خیالداری کے لیے کہ گھر کے رشتے داروں کو اور دیگر اور لوگوں کو درمیان میں شامل کر دیا جائے کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے لیکن شعور پر نہیں پہنچا ہے, اور اگر اس کے ہاتھ میں مال دے دیا جائے تو یہ خرابی کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر تمہیں اخلاص ہو اور مال کھانے کی نیت نہ ہو, تربیت کی نیت ہو, تو پھر تم اس کے مال کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو, اس سے تم کاروبار کر سکتے ہو, اور کاروبار ملا کر اس کے مال کو تم الگ کر سکتے ہو, اپنے گھر میں اس کے مال کے ذریعے کھانا بنا کر اس کو بھی کھلا سکتے ہو, خود بھی کھا سکتے ہو. جب تک تمہاری نے خیانت کی اور مال کو اس کے گھسیٹنے کی, اس کے مال پر قبضہ کرنے کی نیت نہ ہو, یہ کہ جب وہ شعور کی منزل پر پہنچ جائے تو سارا مال تو اس تک پہنچا جائے. تو یہ دین اسلام ہے, ایسا دین آسمانی دینوں میں ایسی تاریخ کہیں نہیں ملتی. یہ واحد دین اسلام ہے کہ جس میں یہ تربیت ملتی ہے, جو بچے کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک, یعنی وراثت کے مسائل سے لے کر استیلیات کے مسائل شریعت مطہرہ بیان کرتا ہے. تو ان دین ہے عند اللہ اسلام, تو اس میں کوئی بات نہیں کہ اگر دین کوئی نافذ ہو سکتا ہے, قانون تو نافذ ہو سکتا ہے, امن و امان کے ساتھ نفاذ وہ نفاذ شریعت ہی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس میں وہ آپ بھی ہمارے فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور اس کی انڈیکس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب انسان کی زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے, کون سی ایسی ضرورت ہے جس کا جواب اللہ رب العالمین جل والا کی شریعت مرحمت نہیں فرمانا. لہذا یہ کہنا کہ نہیں شریعت آئے گی تو لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. شریعت مطہرہ بھیڑیوں والوں کا کام نہیں کرتی, شریعت مطہرہ وہ کام کرتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں کوفہ سے ایک عورت تنہا چل کر آئی ہے مکہ مکرمہ تک, اور اس کے جسم پر گویا کہ سونے اور چاندی لگا ہوا تھا اور کسی نے اس کی طرف دیکھا نہیں, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دین یہ نافذ ہوگا تو تم دیکھو گے کہ رات کے سر زمین سے اور حرم کی طرف آئے گی اور کوئی شخص اس کے مال پر توجہ کرنے والا نہیں. تو ہاں, جو لوگ رشوت خور ہیں, جو برتریاں چاہتے ہیں, جو غیروں کے منصب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, جو اپنی خواہش کی تکمیل چاہتے ہیں, جو دوسروں کے لیے قانون بیان کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, وہ دراصل شریعت کے لحاظ سے بہت پریشان ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں کہ جی پھر تو ہاتھ کاٹے جائیں گے, پھر تو کوڑے لگائے جائیں گے. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو ایک پیاسے کتے کا خیال رکھتی ہے, تو کسی کی گردن کاٹنے کا حکم دیں گے؟ لیکن یہ کہ جو معاشرے کے حوالے سے آج پھانسیاں دی جا رہی ہیں, نہیں دی جا رہی اور ساری قوم کے لیے سبحان اللہ بہت اچھا کام. تو میں کہتا ہوں کہ جو سزا کا مستحق ہے اس کو سزا دی جائے. جسم کا ایک حصہ اگر ناشور ہو جائے اور ڈاکٹر اس کو کاٹ کر پھینک دے تو ڈاکٹر کے ہاتھوں میں جاتے ہیں, اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ نے بندے کو بچا لیا. تو ایسا بندہ اگر وہ ہو جو سارے معاشرے کے لیے گویا کہ خطرے کا باعث کرے, تو اس کو اگر قتل کر دیا جائے یا اس کی گردن مار دی جائے شریعت مطہرہ کے قوانین سے, چاہے وہ مرتد ہو یا جناح آدی باغی ہو, تو اس کو گویا کہ شریعت مطہرہ پر تہمت کے طور پر نہیں لایا جاتا, یہ معاشرے کے امن کے لیے لایا جاتا. اللہ رب العالمین جل والا قرآن کے اس مقدس مضامین سے ہمیں اصلاح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پرامن محبت و عاشقی کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ اس پیغام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.